کے اندر بدھ عمل میں جو معرفت توحید ذکر ہے اس کے حوالے سے حالانکہ کلمات چند ہیں لیکن ان کے اندر اتنی زیادہ دقت اور اتنی گہرائی ہے کہ انسان اگر کلمات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو کئی ابواب علم اس کے سامنے کھل جاتا ہے. جیسا کہ ہم اسی خطبے کے ذیل میں توحید کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی نئی سے نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں اور ہم گفتگو کرتے ہوئے جہاں تک پہنچے ہیں میرا خیال ہے کہ اکثر اس کو دہراؤں کیونکہ ان باتوں کا دہرانا بار بار بہت ضروری ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے توحید یا بلکہ دین کی ابتدا معرفت میں خدا کو قرار دیا. معرفت کے عنوان سے یہ بات بہت اہمیت کی ہمیں ہمارے سمجھ میں آئی کہ معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقت کی شناخت. انہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی شے پہ عارف ہو گیا ہوں یا اس کو پہچاننے لگا ہوں تو یعنی آپ اس کو, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے, خدا کی معرفت کا مطلب ہے کہ آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ فلاں بت ہے, یہ تمہارا خدا ہے, تو آپ فوراً یہ کہیں گے کہ نہیں, یہ خدا نہیں ہو سکتا. ٹھیک, انہیں معرفت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا کو پورا پہچان رہے ہیں, اس کا احاطہ کر رہے ہیں اس کی ذات کا, یہ نہیں, بلکہ خدا کی, الہ کی, معبود کی درست شناخت رکھنے کے قابل ہوتے ہیں. انہیں اب اگر جیسے مثال کے طور پر سامری نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا کہ اتنے عرصے تک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے, اتنے معجزات دیکھتے رہے, لیکن سامری نے ایک زیورات سے گوسالہ, ایک بچڑا بنایا, اس میں شاید جبرائیل کے قدموں کی مٹی ڈال دی, اس میں سے کچھ آواز نکلنے لگی, اس نے کہا یہ تمہارا خدا ہے اور قوم کی ایک اکثریت مانگ. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ خدا کی معرفت نہیں رکھتے. یعنی معرفت کا اصل مقصد اور فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی جھوٹے خدا کی طرف نہیں جائیں. انہیں معرفت خدا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں گے کہ ہم نے خدا کو جیسا کہ پہچاننا چاہیے ویسا پہچان لے, یہ ممکن نہیں, بلکہ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جھوٹے خداؤں کی پرستش اور بندگی سے آزاد ہوگا اور اسے وہ فرقان اور میزان حاصل ہو جائے گی کہ جس کے وجہ سے کوئی اسے پہچان نہیں سکے گا, اسے کوئی اس بات پر آمادہ نہیں کر سکے گا کہ یہ تمہارا خدا ہے اور اس کے پیچھے چل پڑے. تو آپ نے فرمایا کہ دین کی ابتدا معرفت خدا ہے, معرفت تصدیق ہے, تصدیق توحید کی طرف لے جاتی ہے. توحید جب کمال پر پہنچتی ہے تو انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے, اور جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے تو اس سے صفات کی نفی کر دیتا ہے. یہ آخری جملہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات کا باعث بنا رہا, اور اس کی وضاحت جس حد تک ہمارے حد میں امکان ہے ممکن تھی. میں نے آپ سے کہا کہ علماء اس کے بارے میں جو جملہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ نفی صفات کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی صفت زائد بر ذات نہیں ہے, یعنی ذات سے علیحدہ نہیں ہے, ذات سے جدا نہیں ہے. یعنی خدا ایسا نہیں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے کہ خدا, اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ جیسے ہم کسی شے کے بارے میں عالم ہوتے ہیں تو عالم ہونے سے قبل جاہل ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی شے کے بارے میں عالم ہوتے ہیں تو ہم الگ ہوتے ہیں, چیز الگ ہوتی ہے. جیسے کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ اگر یہ جانے کے باہر مثال کے طور پر کتنے درخت لگے ہوئے, یہ آپ کا علم ہے, آپ کی انفارمیشن ہے, لیکن وہ چیز الگ ہے, میں الگ ہوں. میرے پاس ایک پیس آف انفارمیشن ہے, میں خود اس شے کے ہمراہ نہیں ہوں, لیکن خدا کا علم پہلی بات ازلی ہے, ہمیشہ سے ہے. بلکہ خود آئمہ علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب چیز وجود میں بھی نہیں آئی تھی تب سے ہے, یعنی کہ جب میں وجود میں بھی نہیں آیا تھا خدا میرے بارے میں اس وقت بھی اتنا ہی جانتا تھا جتنا جانتا تھا. کہ خدا کا علم ازلی اور ابدی ہے, اور دوسری بات یہ کہ خدا کا علم ایسا نہیں ہے کہ چیز الگ ہے اور خدا الگ ہے, بلکہ خدا اس چیز کے ساتھ ساتھ ہے. جو کل آیا میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ یا مطی بے حلبا, کہ خدا ایسا نہیں کہ اس کے بارے میں انفارمیشن رکھتا ہے, نالج رکھتا ہے, بلکہ خدا اس کے ہمراہ ہے, خدا اس شے کی حیات, خدا اس شے کی زندگی. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ صفت ذات سے نہ علیحدہ ہے نہ جدا ہے. کہ جس طریقے سے ہماری صفات اور ہماری کوالٹیز ہیں وہ ہماری ذات اور ہمارے وجود سے جدا گانا ایک حیثیت رکھتی ہے. جب نفی صفات کا مطلب اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو نفی صفات سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ خدا کی ذات الگ ہے اس کی صفات الگ. ٹھیک ہے نا, علماء اس چیز کہتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا آسان کیا آپ کے لیے, میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ صفات آثار کو ظاہر کرتی ہیں, افعال کو ظاہر کرتی ہیں, اور آثار اور افعال کے مشاہدے سے کسی شے کی حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا. تو نفی صفات کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خدا کی ان صفات کے ذریعے سے خدا کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے, یعنی ان صفات کا یا خدا کے افعال کا مشاہدہ ہمیں خدا کی معرفت عطا کرتا ہے, خدا سے قریب عطا کرتا ہے, قریب کر دیتا ہے, قربت دیتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس اقرار پر بھی آمادہ کرتا ہے کہ اس طریقے سے صفات کے مشاہدے سے خدا کی حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا, اس کی حقیقت کو نہیں مانا جا سکتا. اسی حوالے سے خود آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مثال کسی مثال یا تمثیل کے ذریعے سے خدا کی حقیقت کو نہیں پایا جا سکتا, اور کسی تشبیہ کے ذریعے سے اس کا قصد اور ارادہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا یار, ایک بات ہے جو اکثر ذہن سوچتا ہے وہ یہ کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمیں کیا واقعی ضرورت ہے اتنی دقت کی کہ جیسے لغوی اعتبار سے اب کلام امیر المومنین علیہ السلام علامہ طاہری کا کلام, اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو خود ایک قابلیت کے معیار پہ آنا چاہیے کہ وہ انسان کے جو منطق کے اصول نہیں جانتا, جو فلسفیانہ استدلال کے اصول نہیں جانتا, جو حکمت کے اصول نہیں جانتا, اس کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. یعنی ہم شروع شروع میں بھی ایسے ہی کہ بطور ثواب محض لگانا پڑے جا رہا ہے, سمجھ میں کچھ نہیں آتا, یہ ساری چیزیں پڑھ لیں اس لیے کہ ثواب میں کہ ہم علی علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں اس لیے پڑھنا چاہیے. یہ ایسی طریقے سے کہ امام بابر اور امام صادق علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ ہاں امام کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ معلوم ہونا چاہیے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا. اس سمجھ میں آنے کے لیے خود ایک معیار پہ آنا, سمجھ میں آنے کے لیے خود ایک جگہ پہ ہونا ہے انسان کو, علمی اعتبار سے, عقلی اعتبار سے. تو یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یعنی آئمہ نے جو کچھ باتیں بیان کی ظاہر ہے کہ انسانوں سے بیان, یعنی نہ کسی ملائکہ کی محفل میں گفتگو ہوئی ہے, نہ کسی ایسی محفل میں گفتگو ہوئی ہے کہ جہاں پر اجنہ ہو یا کوئی اور مخلوق, انسانوں سے بات کی ہے, اپنے پیروکاروں سے بات کی ہے, جو بھی جملے. یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آئمہ طاہرین اپنے پیروکاروں کو ایک خاص معیار پر دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ جو جملات ہیں جو آپ کو یہ ساری اور نائن شاہ تاج میں, کیونکہ بیسیکلی میں امام کا کلام آخر میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ بات کی جاتی ہے کہ کلام امام امام الکلام, اور جو کچھ مجھے کہنا ہے وہ پہلے کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو میرے سے اٹھیں وہ امام کی حدیث کا تاثر اپنے ذہن پر زیادہ شدت سے لے لیں. تو میرا بیسک آرگیومنٹ یہ ہے کہ کیا یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ آئمہ طاہری نے اس انداز سے گفتگو کی اور اس قسم کے معارف بیان کیے ہیں کہ جن کو بہت سارے لوگ ایک ذہنی عیاشی کہہ کر بھی بعض اوقات ڈسمس کر دیتے ہیں. انہیں ہم اتنا غور کریں کہ خدا کی صفات اور اس کے افعال اور اس کی گہرائی میں اتریں, اور نبی صفات کا کیا مطلب ہے اور باقی چیزیں کیا کہہ رہی ہیں, اور آپ نے یہ سب کس قسم کی زبان اور لغت کے اعتبار سے آپ کے کلام کی گہرائیاں کیوں ہیں. سب ایک جملہ اس کے ظاہر ہے, اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں ایک بات ہو, میرا خیال ہے کہ یہ بات تو آبویس ہے کہ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے سورہ اخلاص, اب یہ ہمیں گھما دیتی ہے کہ کیا ہے اس کے کلمات, سورہ حشر کی آخری آیت ہے هو الله لا اله الا هو, اس قسم کے جو جملے ہیں کیا کس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے, کیوں اس طریقے سے کلام ہوا کہ وہ ہوا معکم اینما کنتم یہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اس کی تفصیل اور تشریح کرنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کریں. एक हस्ती के बारे में कि वो अव्वल है, आखिर है, जाहिर है, बातिन है, मतलब क्या हो जाएगा? यानी हम कह सकते हैं वाह वाह बहुत अच्छी बात है, वाह वाह तो करिए है, मतलब क्या है? यानी खुदा के अव्वल होने का क्या मतलब है, अव्वल के साथ आखिर होना क्या है, जाहिर क्या है और बातिन क्या है, कि वो जाहिर भी है बातिन भी है। यानी ये सारी की सारी बातें जो है कि हमें एक सवाल हमारे जहन में पैदा होता है कि क्या जो सिंपल दीनदारी हमारे पास है कि जिसमें हम सुकून से नमाज रोजा या जो अकायद हमारे सामने आएंगे क्या वो काफी नहीं है? इमाम की नजर में वो चीज काफी नहीं थी कि उन्होंने अपने पैरोकारों को इतनी मुश्किल में डाल दिया, इतनी मुश्किल मुश्किल बातें करके चले गए उनसे, और पैगंबर अकरम उनके हाथ में एक ऐसी किताब पकड़ा के चले गए कि ये सारे का सारा दीन इसमें है, जिसमें इतनी ऐसी बातें हैं कि जिसको समझने के लिए इतनी बेहतर दरकार है। ऐसा क्यों, क्या चाहते हैं, इसके पीछे क्या मैसेज है? यानी कि जो हमारे पेशवा हैं, जो हमारे हादियान हैं, जिनको हम अपनी जिंदगी में इमाम कहते हैं, अपना रहनुमा कहते हैं, वो अगर हमारे साथ ये सब कुछ करके गए हैं तो क्या इसमें कोई पैगाम है? यानी एक बात तो हमें समझ में आ रही है ना कि वो हमारी सिंपल दीनदारी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, कहते नहीं ये काफी नहीं, तभी ये सब कुछ दे देंगे। जो मेरी राय है इसमें गौर करने से बात समझ में आई कि इन सारे सवाल का जवाब जो है वो एक कुरान के जुमले में है कि इन्नी जाअलुन फिल अर्ध खलीफा। इसमें पैगाम ये मजमून है कि हम वो मखलूक हैं कि जिसके बारे में खुदा ने ये चाहा है कि ये इस आलम वजूद में, आलम कौम इम्कान में मेरी नियामत और नुमाइंदगी है। यानी हमारे बारे में हम कौन है, हम उस हैवान की तरह नहीं, हमें गाय बैल की तरह नहीं कि जिसका काम सिर्फ चरना चुनना है, दूध देना है और फिर उसके बाद बच्चे पैदा करने आऊंगा, हम उसकी तरह नहीं, बल्कि हमारी खिलकत के वक्त जो जुमला खालिक ने बयान फरमाया, जो गायत खिलकत इंसान है वो क्या है, इन्नी जाअलुन के मैं करार दे रहा हूं फिलहाल खलीफा। खलीफा किसे कहते हैं? खलीफा का मतलब ये होता है कि जो किसी के पीछे आ रहा हो, खल्फ बात पीछे को कहते हैं, कि जो किसी के पीछे आ रहा हो और अपने से आगे वाले को रिप्रेजेंट करता हूं, यानी कि जो पहले वाला गुजर गया उसको रिप्रेजेंट करता हूं, उसकी नुमाइंदगी करता हूं और पीछे आ रहा हूं। तो अगर इंसान खुदा की नुमाइंदगी कर रहा है आलम इंसान में, तो उस मखलूक को किन सिफात का हामिल होना चाहिए? क्या इस तरीके की जिसे हम कहते हैं कि जो हमारी ये दीनदारी है, क्या ये हमें खिलाफत इलाहिया के मकाम पर पहुंचाने के लायक है? यानी जहां तक मुझे बात समझ में आती है कि आइम्मा ने जो चीज रखी है, जो सारे सारे मारे हमारे सामने कुरान करीम में और अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिसान मुबारक से बयान हुए, ये क्या है कि हम उस खिलाफत इलाहिया के मरतबे तक पहुंच सकें। बिल्कुल आप जैसे देखते हैं कि इस जिंदगी में आप किस बात के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं कि मैं कारोबार संभालू, एक कारोबार करूं और संभालू, उसके लिए कम से कम आपको 14-15 साल पढ़ना पड़ता है। यानी आप पढ़े मैट्रिक, इंटर, बी कॉम, मास्टर्स, यहां तक पहुंचते हैं MBA, तो आप इस काबिल होते हैं कि आप एक कंपनी को मैनेज कर सकें, एक निजाम को, एक इदारे को चला सकें। तो अब आप इस चीज को सोचिए कि एक मखलूक इस वजह से, इस नीयत के साथ बनाएगी कि वो कायनात को चलाए, तो ये इस कायनात में खुदा की जानिब से खुदा की इज्जत और उसकी मशीयत का मजहर है। तो क्या वो मखलूकात इस किस्म की सादा सादा बातों के जरिए से पहुंच जाएगी उसमें आपको? ये सारी की सारी चीजें जो कलाम मासूम में और कुरान करीम में हमारे सामने मौजूद हैं, ये क्या है? ये उस मकाम तक पहुंचने में इंसान, ठीक है। तो अब इसका तायुन, इसका फैसला हमें करना, हमारे सामने दोनों चॉइस हैं। हमारे सामने नीचे वाला दर्जा भी है, गुलाब एक कलर अनुआ में बल हूँ अवल, वो भी है, اور اوپر والا درجہ بھی ہے کہ جس کو ورفا انسان کامل کہتے ہیں اور قرآن کریم میں قول الانبار میں اس قسم کے خاص طور کہ ہمیں اب اس اعلیٰ سے اسفل تک جتنے بھی درجات ہیں, جیسے پھر آپ کو فکر تصویر یاد ہے کہ نیچے سے اوپر تک اب سارے کے سارے درجات ہمارے لیے کھلے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں, کس مقام پر رکھنا چاہتے ہیں, کس درجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس درجے میں بلندی کس چیز سے ممکن ہے؟ اب یہ سوال, اگر ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اصل کام کیا ہے کہ ہم خلافت الہیہ کے مرتبے کو حاصل کریں. خدا نے ہمیں کس لیے خلق فرمایا ہے؟ تاکہ ہم الہی صفات اپنے اندر پیدا کریں اور خدا کے نمائندے بنیں اس کائنات اور عالم میں. یہ کیسے ممکن ہے کہ خود حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں یہ میسج پورا ممکن ہے کہ جب پروردگار نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک خلیفہ قرار دوں, تو فرشتوں نے فوراً اعتراض کیا کہ کیا تم اس سے قرار دینا چاہتا ہے کہ جو خون بہائے گا, فساد برپا کرے گا؟ دو مائنس منفی سفارش انسان کی بیان ہے. اور آیات کے انداز سے, انداز بیان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس کی تردید بھی نہیں, ٹھیک ہے, بلکہ یہ کہا کہ علمی اعلم ما لا تعلم, کہ میں کچھ ایسی بات جانتا ہوں اس حوالے سے کہ جو تم نہیں جانتے. فرشتوں نے جب حضرت آدم کو ڈسکوالیفائی کرنے کے حوالے سے بات کی اور اپنے آپ کو پیش کیا, تو اپنی کوالیفیکیشن کیا رکھی سامنے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, یعنی کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو خلافت اور نیابت کا درجہ ہے جس کے لیے تو ایک نئی مخلوق کو سامنے لانا چاہ رہا ہے, اور اس نئی مخلوق میں ہمیں یہ خرابیاں نظر آ رہی ہیں کہ وہ فسادی ہیں, خون بہانے والی ہیں, اور اس کے مقابلے میں ہم تسبیح کرتے ہیں, نسبح بحمدک, تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ, ونقدس لک, اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, آیت جب آگے بڑھی اور خدا نے اس کے جواب میں کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, کہ یہ والی کوالیفیکیشن ریجیکٹ ہو گئی. ریجیکٹ ہو گئی, یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا کی نیابت وہ بھی نہیں کر سکتا کہ جو 24 گھنٹے آج کے لحاظ سے کہہ لیں, فرشتے تو مسلسل اسی میں مصروف رہتے ہیں. ہم اگر اپنی زبان میں کہہ لیں کہ جو 24 گھنٹے تسبیح اور تحمید اور تقدیس سے مشغول رہتا ہے, خدا کی نعمت ہو جاتا ہے. یعنی خدا نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے, یہ عبادت کو آپ کرتے ہیں, بہت احسن پہ ہے, لیکن محض عبادت گزار ہونا میری نیابت کے درجے تک نہیں پہنچاتا. اور پھر اس کے بعد خدا نے آدم کی کیا کوالیفیکیشن رکھی سامنے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, عِلْمِ أَسْمَاءِ كُلِّ. تو خلافت الہیہ کے مرتبے تک اگر پہنچنا ہے تو کیا چیز حاصل کرنا پڑے گی؟ عبادت سے نہیں پہنچے گی. آپ جتنی چاہیں تسبیح و تحمید و تقدیس کرتے رہیں, کیونکہ خدا نے وہاں اس چیز کو قبول ہی نہیں کیا اس مرتبے کے لیے. علم آدم الاسماء کلہا, اسماء کل کا علم اس بات کا سبب بنا کہ کائنات میں وہ تمام مخلوقات کہ جو خدا کی عبادت کرتی ہیں وہ اس مخلوق کے سامنے سجدے میں گر
پڑیں.
یعنی تسبیح و تحمید و تقدیس نے علم اسماء کل کو سجدہ کیا. یہ تو اب آئمہ طاہرین اور قرآن کریم میں جو کچھ یہ بیان کیے, یہ معارف, یہ گہرائیاں, یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے اسماء, علم اسماء کو. کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خالی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر نماز روزہ کر کے ٹھیک ہے جنت میں چلے جائیں گے, تو اس کی نفی نہیں کہ عبادت کریں گے, ایک سادہ مسلمان رہیں گے, اچھے مسلمان رہیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. لیکن الفاظ میں خلافت تک نہیں پہنچ پائیں گے. اب یہ ہماری چوائس ہے. یعنی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی سب سبھی چھوڑ دیتے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کہ ان کی نظر میں کوئی بھی چیز لائق اہمیت نہیں ہے سوائے خواہش کی پیروی. افرائیت, کیا تو نے اسے دیکھا, من اتخذ, جس نے کس رستے کو پکڑ لیا, الہہ ہواہ, کہ اس کا معبود اس کی ہوا اور ہوا سے اس کی خواہشات. تو جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے عقل کو ترک کر کے, وہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی کرتا ہے. کیونکہ چوپائے تو ہیں ویسے, انسان تو ایسا نہیں ہے. انسان عقل رکھنے کے باوجود اگر چوپایوں جیسا کام کرے گا تو چوپایوں سے بدتر رہے گا, ان جیسا نہیں کرے گا, ان کے درجے میں نہیں شریک ہوگا بلکہ اس سے بدتر رہے گا. تو ایک ڈبلیو بھی جیسے آپ کے اسفل السافلین, تو یہ ساری ہماری چوائس ہیں. اور شیعہ ہونا یا ائمہ طاہرین علیہ السلام جیسی ہستیوں سے وابستہ ہونا, میں ہمیشہ اس بات یہ کہتا ہوں کہ نہ یہ معمولی بات ہے اور نہ شیعہ ایک معمولی انسان ہو کہتے ہیں. اس لیے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شخصیت مجھے نہیں پتا کہ قوم کس طریقے سے لیتا ہے, لیکن میں نے جب ان کو قبول کیا معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں استعمال کرنا پڑا, کہ میں نے ائمہ کو یا انبیاء کو اس اعتبار سے سمجھا کہ وہ عالم انسانیت میں مجھے عقل مند ترین افراد محسوس ہوئے. یعنی ان کی گفتگو, ان کی کردار سے ہمیں وہ ایمان کا نکھار اور نکھار محسوس ہوا کہ جو انسانوں میں نہیں نظر آتا. اس اعتبار سے ائمہ سے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو معمولی افراد یا صرف عقیدہ کو شقیدگی کی بنیاد پر قبول نہیں کرتے, بلکہ ہم انبیاء اور ائمہ کو اس وجہ سے قبول کرتے ہیں کہ ہمیں عالم انسانیت میں ان سے بہتر کوئی فرق نظر نہیں آتا. کہ ہم جتنی بھی انسانیت پر نظر کرتے ہیں ہمیں کئی عقل کردار کے اعتبار سے ان سے بہتر افراد جیوا رہتا. یعنی اگر اس اعتبار سے ائمہ کی پیروی ہے تو یہ تشیع ہے. اس چیز کا نام تشیع کہ آپ ان ہستیوں کو انسانیت کا کمال سمجھیں, انسان کامل سمجھیں, اور پھر اس کے بعد ان سے قریب ہونے کی کوشش کریں. کہ اگر آپ کے ذہن میں وہی تصویر موجود ہے تو انسان کامل کس قسم کا جلوہ ہے؟ اس میں اللہ ہے. یعنی مختلف افراد ہیں جو مختلف آسمان کے جلوہ ہیں, لیکن جو انسان کامل ہے, جو خلیفۃ اللہ پہ خاص ہے, وہ اس میں اللہ کا جلوہ ہے. اور اس میں اللہ وہ ہے کہ جس میں تمام اسماء جمع ہیں. تو ہم ابھی کہاں پر ہیں؟ مقام کثرت پر ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا ہے انسان کامل کی طرف. اور یہ ایلیویشن انسان کامل کے مراتب میں اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے, یہ صرف اور صرف کس صورت میں ممکن ہے؟ کہ جب علم الآدم اسماء اللہ علی شرف ہوئی, صرف عبادت سے یہ کام نہیں ممکن. الیہ یصعد کلم الطیب, جو چیز صعود کرتی ہے بلند ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. اور کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ علم اسماء. لیکن اس میں سب سے بڑی خرابی خود ان لوگوں کی ہے. علم بہت خوبصورت ہے, لیکن وہ لوگ جو اس علم کو لے کے آگے چل رہے ہیں, کیونکہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے خدا سے دور, اس وجہ سے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے جہاں یہ علم انہیں, جہاں اس علم کو انہیں پہنچانا چاہیے.
حقیقت
کو
تلاشی تو
ہاں بالکل بالکل قابل تعریف
ہوگا. اس آیت کو کس طرح دیکھیں گے؟ جن نے جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف عبادت کی,
نہیں اس طرح بھی بات ہو چکا ہے, یہی یہ مطلب ہی نہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہ مطلب نہیں کہ ہم نے خلق نہیں کیا جن و انس کو الا ليعبدون, نہیں صرف نہیں مگر یہ کہ وہ عبادت نہیں, عبادت نہیں, عبادت اس لیے حل کیا کہ بندے بن جائیں, جوہر ابدیت پیدا کر. اور میں آپ سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ بلند ہونے کا رستہ صرف اور صرف ابدیت ہے. ہم جتنی بھی بحث مباحثے کی محفلیں تشکیل دے رہے ہیں, ہم جتنا بھی اس کی مشکلاتیاں کر رہے ہیں, اس سے مشکل ہوگا. جس چیز سے بلندی حاصل ہوگی وہ یہ کہ ہاں ٹھیک ہے, بحث سے ایک بات سمجھ میں آئی اور اس کے
سمجھ میں آئے. فقل قیل سعادت و سوچا,
انسان سجدے کی حالت میں گر پڑے اور کہے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، یہ ہمارے لیے رب محمد و علی. یہ کہ اس چیز کو حاصل کر لیا تو بلندی کی طرف چلنا شروع ہو، اوپر کی جانب سفر شروع ہو، ورنہ ہم جتنی چاہیں بحث کرتے رہے، جتنے چاہیں نکات اور اس میں سے بالکی کا نکالتے رہے، تو کچھ نہیں. جیسے ہی حقیقت کا ادراک ہوا، حقیقت کا امپریشن آپ کے قلب پر آپ کے نفس پر آیا، آپ بس جائیے سجدے کی حالت میں اور کنیکٹ ہو جائیے، کنیکٹ ہو جائے اور پھر اس سے کہیں گے باہوں میں لے کے چلے. یہ دین کا یہ دلائی سکتا. یہ میں بالکل واضح اعتبار سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں جب تک بندگی کا جوہر انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا تو کسی بھی قسم کا بحث و مباحثہ اس کو بدل نہیں کر سکتا. اور علماء حق کو آپ دیکھیں گے، اسی اعتبار سے آپ دیکھیں گے جو بالکل ٹاپ لیول کے علماء ہیں، ان کے اندر یہ خضوع و خشوع کس درجے کا ہوتا ہے کہ جب وہ حرم میں داخل ہوتے ہیں تو حرم کی چوکھٹ کو جھک کے بوسہ دیتے ہیں، دروازے کو بوسہ دیتے ہیں، جالی کو جانے کس طریقے سے وہاں معطر کھڑے ہوتے ہیں، یا خدا کی بارگاہ میں جب حالت نماز میں ہے تو کس طریقے سے ہوتے ہیں. آپ وہاں پر غور سے دیکھیں تو یہ خضوع و خشوع والی چیز آپ کو بندگی کا جو جوہر ہے یہ آپ کو وہاں نظر آئے گا. اور جتنے مجھ جیسے دو چار ڈر جاننے والے ہیں وہ کیا اکڑی ہوئی لگ رہا ہے کہ بس دو باتیں جانی اور اس کے بعد گردن اکڑ گئی تھی ہم تو بہت ہو جائیں. یعنی لفظ کچھ نہیں دیں گے، لفظ وہی بقول امیر المومنین علیہ السلام کے لفظ تو ایک ظرف ہے، ابھی اس کے اندر جو بودا ہے معانی کا جب تک وہ حاصل نہیں ہوتا تو لفظ کیا دیں گے، لفظوں سے کیا حاصل ہوگا. اور اسی چیز کی مثال علماء دیتے ہیں کہ ایک پانی کوزے میں، بند کوزے میں، وہ پانی آپ دریا میں ڈالتے ہیں لیکن اس غلاف کی وجہ سے وہ پانی اپنی محدودیت سے باہر نہیں آ پائے اگرچہ کہ سمندر میں اگر آپ ایک بند کوزا لیں اس میں پانی ہو اور وہ آپ سمندر میں ڈالیں لیکن وہ پانی وہی محدود رہے گا، سمندر میں رہنے کے باوجود وہ لامحدودیت سے کب متصل ہوگا جب اس کوزے کو توڑ دے گا. تو یہ ہمارے الفاظ، یہ ہماری میں، یہ ہماری منوتو، یہ سب کی سب وہ کوزا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم محدود ہیں. جب تک یہ نہیں ٹوٹے گا تو ہم سمندر میں ہیں لیکن اتنے سے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بندگی. کہ انسان کے بلند ہونے کے لیے رستہ کیا ہے؟ بندگی. انسان کے بلند ہونے کے لیے راہ کیا ہے؟ خدا کا ہاتھ ہونا، خدا سے کنیکٹ ہو جانا. تو یہ ساری کی ساری باتیں اگر ہمیں یہ فائدہ نہیں پہنچا رہی کہ ہم خدا سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، کوئی حاصل نہیں. یعنی کہ جب ان سب چیزوں کا فائدہ کیا ہے کہ اب آپ نماز میں کھڑے ہوں اور کہیں اللہ اکبر تو سرور آیا، جب آپ سجدے میں جا کے سبحان ربی العلی و بحمدہ کہیں تو آپ محسوس کریں گے وہ حقیقت جو کائنات میں ہر جگہ میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس سے جڑا ہوں، تب تو مزہ ہے پھر اس کا ان ساری باتوں کو کرنے کا بڑھنے میں. تو جو میرا نقطہ تھا، میرا سمجھتا ہوں امید ہے کہ وہ بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ آئمہ نے اپنے شیعوں سے جو بات چاہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اعلیٰ معیار پر آئیں تاکہ خلافت الہیہ کے قابل ہو سکے، اور خلافت الہیہ کے منصب تک پہنچنے کی راہ علی میں اسماء. خود قرآن کریم اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ خلافت الہیہ تک تسبیح و تحمید و تقدیس سے نہیں پہنچا جا سکتا بلکہ علم اسماء کے وسیلے سے پہنچا جا سکتا. تو یہ ایک بات تھی کہ میں نے ابھی خدمت میں اس کی، کیونکہ یہ اس کا بھی دہرایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی خاطر کیا، کیونکہ یہ بات اکثر میں نے سنی ہے کہ ان ساری مباحث کا فائدہ کیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ، میں نے اتنی ایسی کتابیں لکھ کے چلے گیا، اسرار السلام، آداب السلام، جہاد بن نفس کیا تھا جان سکتے ہیں؟ انہیں کہ خود ایران کے اندر اس قسم کے لیے تو جو تھوڑے مخالف ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ شخص کیا بول رہا ہے، پتہ نہیں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا یہ باتیں کہے چلے رہے ہیں، کہیں چلے جا رہے ہیں، کہیں چلے جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ کیوں ہے؟ تمہارے پاس دین تو ہے، تم دیندار تو ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، واجبات بھی ادا کر رہے ہو، پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر کوئی اتنا دماغ خراب کیا جائے چیزوں کے پیچھے؟ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے اگر کوئی ڈی موٹیویشن آتی ہے تو اس کا ازالہ ہو سکتا کہ خود نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، قرآن کریم، کلام العلماء، یہ سب کا سب ابس نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ کسی قسم کی ذہنی عیاشی کرنا چاہتے تھے اس لیے یہ ساری پڑھتے تھے، اور یہ بات صرف ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ جیسے ابھی بات ہم کر رہے تھے سائنٹسٹ کی اور ان کے متلاشی ہاں ہونے کی، تو شروع شروع میں 15th-16th century میں تو یورپ کے اندر جو نئے ابھر رہے تھے سائنٹسٹ، خاص طور سے اس زمانے میں علم فلکیات یا ایسٹرونومی کا زور تھا شروع میں، تو اس وقت ان لوگوں میں بہت زیادہ سختی بھی ہوئی ہے چرچ کی طرف سے، کیونکہ چرچ اور جو آپ کی باپائیت ہے اس کو یہ چیز قبول نہیں تھی کہ اس قسم کے افکار معاشرے میں عام ہوں کہ جو ان کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف ہو۔ اور یہ بات ہمیں بہت افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ ہر جگہ پر جو مذہب کے جن لوگوں نے اپنے کو ذمہ دار بن کے ٹھیکے دار سمجھا، ان کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ لوگوں کے دماغوں کو بند کریں، ان کو فری تھنکنگ سے میں علیحدہ رکھیں تاکہ جو کچھ وہ پڑھائیں لوگ اس کو منوان قبول کریں اور ٹوٹلی ان کے انڈر میں رہیں، ان کی بات مانیں۔ یہ ہر جگہ ہے، یہودیت میں بھی یہ ہوا، عیسائیت میں بھی یہ ہوا، اور اسلام میں بھی ہوا، اور اس اعتبار سے قابل مذمت قرآن کریم میں یہ مذمت ہر کرتے کے اس قسم کے پر۔ تو انہی میں شروع میں جیسے کوپرنیکس یا کیپلر ہے، تو کیپلرس کے کچھ ایک دو چیزیں میں نے پڑھی تھی جس میں اس نے اس سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو اس میں کیا مزہ آتا ہے، آپ کمرہ بند کر کے دوسرے لوگ تفریح کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، اپنے مزے لائف انجوائے کر رہے ہیں، آپ کمرہ بند کر کے لگے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا شکلیں بنا رہے ہیں، کس کس چیز پہ غور کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ تم ایک چڑیا سے جا کے یہ پوچھ کے مجھے بتاؤ کہ اسے چہچہانے میں کیا مزہ آتا ہے، اس کی فطرت ہے، خدا نے اس کو ایسے ہی بنایا کہ وہ اسی طریقے سے جو درخت پہ شاخ سے شاخ پہ پھدکتی ہے اور چون 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 کرتی ہے، یہ اس کے لیے انجوائمنٹ ہے، بیسٹ انجوائمنٹ۔ بولتے ہیں کہ اگر میں انسان ہوں تو میرے لیے بیسٹ انجوائمنٹ جو ہے وہ تجسس ہے اور حقیقت کی شناخت کی کوشش، یہ ایک انسان کی بیسٹ انجوائمنٹ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں، بلکہ اصل میں حیرت ان لوگوں پر ہے، حیرت ان لوگوں پر ہے کہ جو اپنی انسانیت کو بھول کر حیوانیت کے پیچھے پڑا۔ اور یہ وہ شخص تھا کہ جس کو جرمنی میں اس زمانے میں ایک بڑا دستور تھا وچ ہنٹنگ، یعنی کہ جیسے آج بھی ہم کا ماشاء اللہ یہ بلاسفیمی لا جو ہے، جب یہ وچ ہنٹنگ والی قسم ہے کہ جس انسان کو آپ کو پھنسانا ہے اس پر الزام لگا دیجیے کہ گستاخ ہے، اس کو پتا ہو، اس کے بعد چاہیے اس کے گھر جلا دیں، مار دیں، کچھ بھی کریں۔ تو وچ ہنٹنگ اس زمانے میں تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی عورت پر خاص طور سے یہ الزام لگ جائے کہ یہ جادو کرتی ہے، جادوگرنی ہے، تو اس کو پکڑ کے پھر پتھری میں سزا دی جاتی تھی۔ تو کیپلر کی ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کا جھگڑا چل رہا تھا، اس کو پکڑ لیا، لوگوں نے کہا کہ آپ مخالف، میں پہلے یہ پروٹیسٹنٹس میں تھا، تو اس سے کہا گیا کہ آپ مخالف جو کیمپ ہے اس کے عقیدے کا اعتراض کر لیجیے، بچے ہی آپ کی جانب کے سارے وسائل کر رہے ہیں۔ تو اس نے جواب یہ دیا تھا کہ آئی ایم ان سرچ آف ٹروتھ، آئی نیور پلے وتھ اٹ، میں سچائی کی تلاش میں ہوں، میں سچائی سے کھیلتا نہیں ہوں، کہ جب جہاں جیسا میرا وفاد ہو اس کے مطابق ویسا اس کو ہو، تو اس کو بلاخر جلاوطن ہو کے پھر وہ آسٹریلیا گیا، اس نے آسٹریلیا میں گزارا زندگی کا ایام گزارا، جو تھوڑا بہت بیچارے کو سکون نصیب ہوا تو اس کی ریسرچ مانگا تھا۔ تو اس قسم کے افراد ہر جگہ موجود ہیں، कि जो इस बात का शऊर रखते हैं कि इंसानियत उन कामों के करने का नाम नहीं है कि जिनमें इंसान और हैवान दोनों शरीक हैं, बल्कि इंसानियत अपने अंदर एक गहराई रखती है और उस गहराई का सबसे पहला तकाजा यह है कि हक की शनाख्त, कि हक हकीकत सच्चाई जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है जिसको हम महसूस कर सकते हैं वो क्या है। मुझे इसमें एक जुमला और भी याद आता है, हमारे मिसबा यजदी का, अल्लामा मौलाना हुसैन तबातबाई के जिंदगी पर तीन किताबें मेरे पास भी हैं जो लोगों के शागिर्दों ने लिखी है, उनमें से एक हायतुल्ला मोहम्मद हुसैन तेहरानी ने लिखी है मेरे ताबा, अवैध जवादी आमली ने लिखी है शमसुल वही तबरेजी, और एक हमारे मिसबा यजदी की भी किताब है। उस पर वो एक जुमला लिखते हैं कि हम मैंने 30 साल अल्लामा तबातबाई की खिदमत में गुजारे बहसियत शागिर्द 30 साल के, और इन 30 सालों में मुझे एक मर्तबा भी नहीं याद कि उन्होंने कभी कहा कि मैं मन लगे, बल्कि अक्सर हमने और एक जुमला लिखते हैं कि उस दरिया और तलातों में इल्म की जबान से अक्सर ये जुमला सुना है कि मन नमी ना, कि हमने उनसे सवाल किया और उन्होंने जवाब दिया कि मन नमी दाना मैं नहीं जाना, लेकिन मन नमी दाना भी कैसा होता था कि जिसके मतलब यह है कि इस मसले पर जो आपने पूछा है इस पर मेरी कोई राय नहीं रखता, अपनी राय नहीं रखता, लेकिन इहतमाल यह है या मैंने फला जगह यू देखा है, तो ये लेकिन इहतमाल यह है इस पर हक भी राय नहीं रखता। ये और दूसरा एक जुमला उन्होंने लिखा है अल्लाह तबातबाई के लिए कि उनकी जिंदगी और जितना अरसा हमने उनके साथ गुजारा हमने उन्हें सिर्फ एक चीज में मशहूर पाया, राज हस्ती के असरार को बेनकाब करने की कोशिश, जो हस्ती है जो वजूद है उसके जो असरार है उन असरार को बेनकाब किया जाए, उसको समझा जाए, उनसे ज्यादा से ज्यादा ताल्लुक पैदा किया। और इसी पर जो मुझे आया बाउदीनी का जुमला याद आता है कि उन्होंने कहा था कि अल्लामा तबातबाई हकीकत तशय्यो है और हम लोग तशय्यो की सिर्फ शक्ल सूरत है, कि हकीकत तशय्यो ये अफराद है क्यों, इसलिए कि ये वैसी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसी आलमा ने चाहिए। ये जुमला खुद इस बात का सबूत है कि आइम्मा ने अपने शियों को किस मियाद पर देखना चाहे, कैसी जिंदगी चाहिए उनसे लोग गुजारे, क्या ऐसी कि जैसे सब गुजारते हैं मिसले हैवान, या ये कि उनकी जिंदगी एक तराशे में हीरे की मानी है कि जिसकी चमक इंसानों की नजरों को खिला जाए, क्योंकि खिलाफत इलाहिया के मरतबे पर पहुंचने का सबसे ज्यादा हकदार कौन है कि जो कुरान और अहले बैत से इस मरतबे का कि जिसको लिए खुदा ने इंसान का कमाल जिस चीज को समझा है, इस कमाल इंसानी का कौन पहुंचेगा कि जो कुरान और अहले बैत से बाहर। मेरी गुजारिश है यहां पर खत्म। अब मैं सूरह इख़लास के हवाले से मैंने आपकी खिदमत में कलर्ज किया था कि किताब तौहीद शेख सदूक की जो तौहीद के मामलात पर अजीम तरीन मालिक की हमें, और इसमें एक बाब एक चैप्टर जिसका नंबर 4 है, ये बाब है तफसीर कुल हुवल्लाह अहद, ये वो रिवायत है कि जो कुल हुवल्लाह अहद की तफसीर जिनमें बयान की गई है। पहली रिवायत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से कि जब आपसे पूछा गया कि कुल हुवल्लाह अहद के मानी क्या है तो आप फरमाते हैं कुल का मतलब है कि ऐ वो हस्ती कि जिसको हमने जाहिर किया अपनी वही के जरिए से ताकि तुम इन हरूफ को इस्तेमाल करते हुए खबर दो उसको, उसकी हिदायत के लिए खबर दो कि जो समाहत रखता है और जो शहीद है गवाह हुआ, लफ्ज हुआ ہوا ایک اسم مقنون ہے, چھپا ہوا اسم مقنون, یعنی کہ جو لوگوں کی دسترس سے, لوگوں کی پہنچ سے, لوگوں کی نظر سے محفوظ چھپا ہوا ہوا اسم, اس پر کل ہم نے بات کی تھی. اور ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اگر آپ ادب کو لغت کے یا ہوا جو ہے, یا ہوا بتاتے خود گرامر کے لیے اثر ہے, کیونکہ ہوا ضمیر ہے اور ضمیر کے ساتھ حرف ندا نہیں ہوتا. تو خود یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ ہوا دخل اسم, اور کون سا اسم ہے, اسم ذات. آداب و صلات آپ سب کے پاس ہوگی میرے بھائی, اس میں آپ دیکھیے گا سورہ توحید کی تفسیر, اس میں یہ واضح طور سے لکھا ہوا کہ ہوا اشارہ کرتا ہے مقام ذات کی طرف, اور ذات مجبول مطلق, یعنی مقام ذات کیا ہے کہ مقام ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہر مخلوق, ہر مخلوق چاہے وہ آئینہ دلیین میں پائی جائے چاہے نچلے کسی درجے میں پائی جائے, ہر مخلوق اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اسماء و صفات الہیہ کا احاطہ ممکن ہے, ذات کا احاطہ ممکن, اور حقیقتاً ذات تک رسائی کبھی امکان نہیں, اور ذات مجبول مطلق. آپ فرماتے ہیں کہ ہوا کیا ہے, اس میں مقنون ہے, مشار الى غائب, جو اشارہ کرتا ہے, ریفرنس دیتا ہے کس کی طرف, غائب کی طرف, ظاہر کی طرف. ہوا میں دو حرف, ایک ہا اور ایک واؤ. فلحا ہو تمبی ہوں مارنا سوبتن, جو ہوا کی ہا ہے اس کے اندر, اس حرف کے اندر کون سا معنی پوشیدہ ہے, ثابت ہونے کا, یعنی کہ جس کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ حقیقت ثابتہ, حقیقت ثابتہ کا کیا مطلب کہ اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہے. ثابت آپ کسے کہیں گے کہ جس میں تغیر اور تبدیلی نہ پائی جائے. تو ہا اشارہ ہے کس چیز کی طرف, معنی ثابت. والواو اشارت الى الغائب عن الحواس, اور واو ریفر کرتا ہے اس کی طرف کہ جو حواس سے غائب. اب یہ عجیب لفظ, جو حواس سے غائب, یعنی یہ مطلب نہیں کہ وہ غائب ہے. اگر آپ کہیں کہ اللہ غائب ہے تو اس کا مطلب غائب ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ حواس سے غائب, تو پھر وہی چیز آتی ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ جس کو دیکھتے نہیں, تو آپ نے فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر, بلکہ اسے حواس سے نہیں در کیا جا سکتا, بلکہ قلوب ہیں کہ جو اس کو در کر سکتا. غائب عن الحواس اس جملے کا بات ہے کہ حواس سے غائب, لیکن اگر کسی کے قلب کی نظریں کھل جائیں تو وہ خدا کو درک کر سکتا, اگر کسی کی اخروی آنکھیں بیدار ہو جائیں تو وہ خدا کو دیکھ بھی سکتا.